كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے الحمدللہ رمضان شریف میں آخری عشرے میں ایک اور یہ مقدس دن یعنی رمضان المبارک کا میں یہ جمعۃ المبارکہ ہمیں نصیب ہوا. اللہ رب العالمین جل وعلا تمام محسنین کے اجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا یہ جمعہ میرے اور آپ کے لیے باعث برکت بھی ہے اور رمضان شریف میں کیے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا سے عہد اور اس کی عبادت کے ذوق اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے عطا کردہ معاشرتی سماجی اور اخلاقی ان تمام تقاضوں کا جو ہم نے عہد کیا ہے آج کا جمعہ اس کی تجدید کے لیے اور بقیہ زندگی جب تک ہماری سانس ہے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو مضبوط دوام اور ہمیشگی دلانے کے لیے ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عہد کی تجدید کا دن بھی ہے. اور رمضان شریف کا یہ مہینہ کہ جس کی ابتدا ہی حصول تقوی کی تھی اور ہر مسلمان کا جذبہ یہی تھا کہ ہم پورے سال اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت اور اس سے تعلق اور آخرت کا شوق جو ہماری خواہشات اور ہماری بری صحبتیں یا ہمارے دیگر معاملات کی وجہ سے وہ بنیادی خیال اور بنیادی مقصد ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا رمضان شریف نے اپنی کیفیت سے اس کو دوبارہ تازہ کیا، شوق عبادت کو تازہ کیا، لقاء الہی اللہ سے ملاقات کی اس حقیقت کو تازہ کیا کہ اس کے حکم کی تعمیل میں یہ لذت ہے تو اس کے دیدار کی لذت کیا ہوگی. اور مومن کی جملہ عبادت ہوتی اس بارے میں ہے کہ وہ اپنے رب سے حصول اجر بھی چاہتا ہے اور اس کا دیدار بھی چاہتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں آیا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ اسے پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے سے بیزار، اللہ کی قدرت اس سے ملنے سے بیزار اور اسے شدید عذاب کا شکار کیا جاتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. تو آج کا یہ جمعہ فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی ایک اور فکر کو پیدا کرتا ہے. میں نے اس لیے سورۃ الانعام کی کا یہ درس ہم نے اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے گزشتہ 27 رمضان المبارک کی شب کو بھی ہم نے اس کو ذکر کیا تھا تاکہ اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو ہم جانیں. تو آج جمعۃ الوداع ہے، آئیے قرآن کریم کی یہ بہت بنیادی آیات سورۃ الانعام کی آیت نمبر 191 اور 51 اور 152 152 یہ میری اور آپ کی ذمہ داری کو ذکر کرتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی جو دی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی فرما برداری اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ہے. اور اگر بندہ اپنی جوانی، اپنے مال، اپنی شہرت اور اپنے معاملات کو ہی سب کچھ سمجھ کر اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسے ہمیشہ رہنے والی نعمت سمجھ کر اگر وہ اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل اور بندگی کو چھوڑ دے تو پھر یہ دنیا بھی اس کے لیے اللہ معاف فرمائے شرمندگی ہوتی ہے اور آخرت بھی شرمندگی ہوتی ہے. کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ رب العالمین ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرمائے. تو تقاضا یہ کہ اللہ رب العالمین نے کن احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی، تو ان احکامات کی تفصیل کے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 کے اندر تقریباً 9 سے 10 چیزیں وہ بیان کی گئی، یعنی ایک ترتیب کے اعتبار سے 9 اور ایک تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ 10 وہ احکام اللہ نے مسلمانوں پر بیان کیے ہیں کہ جن کا کرنا ان کی پوری زندگی کے اندر حرام قرار دیا گیا، اور ان 2 آیتوں کے اندر اس ترتیب کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا گیا. ہر مسلمان وقت نکال کر اس پر توجہ کرے اور اس کی گہرائی کی طرف چلے. میں وقت مختصر ہے تو تلاوت کر کے صرف ایک ایک الفاظ اپنے اور آپ کے ذہن کی ادائیگی کے ساتھ اور اس شوق کے ساتھ کہ جو بیان کی جا رہی ہے، ہم اپنی موت، اپنی آخرت اور اس دنیا کی ناپائیداری اور اپنی زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی پائیداری کو یاد رکھتے ہوئے اس پر ہم عمل کے لیے مستعد رہیں گے. فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، اے حبیب آپ فرمائیے کہ میں تمہیں تلاوت کروں تمہارے رب کی جانب سے کون سی چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے بندوں کے اوپر یعنی خاص اہل ایمان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے وہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کا ہمسر ساجی اور ہمسر برابر کسی کو یقین نہ کرنا، نہ ذات میں نہ صفات میں. یہ وہ پہلی چیز ہے جس کو بندگان خدا کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے حرام قرار دیا ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں توحید ہے. اب وہ فرض ہو گئی، کیونکہ جب یہ حرام ہے تو اس کا مقابلہ فرض ہو گیا، کیونکہ حرام کا مقابلہ فرض ہوتا ہے، فرض کا مقابلہ حرام ہوتا ہے. تو جب شرک جو ہے وہ حرام ہوا تو اللہ کی توحید جو ہے اور اللہ کی یکتائی اور وحدانیت کو قبول کرنا اور اس کا اقرار اور اس کی تصدیق کرنا، یہ تمام فرائض میں ضروری فرض ہو گیا. فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کروں تمہارے رب کی جانب سے کہ تم پر ما حرم ربکم، کہ اللہ رب العالمین نے جو تم پر حرام کیا ہے. فرمایا پہلی چیز ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسری چیز ہے وبالوالدین احسانا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی ان کی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے حرام قطعی قرار دیا ہے. اور قرآن کی دیگر آیات میں کہ والدین کی نافرمانی تو دور کی بات ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہو، فرمایا اگر وہ اپنے بڑھاپے کی حالت کے اندر بدن کی کمزوری اور مزاج کی کمزوری کے باوجود اگر کرخی مزاج کے ساتھ تم سے ملاقات کریں اور ان کی بات تمہارے ذہن اور تمہارے دل پر گراں گزرے تو اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کی بارگاہ میں اف تک کہنے کو حرام قرار دیا، یعنی گناہ کبیرہ میں سے جو بڑے گناہ ہیں جس پر بڑی شدید عذاب ہے وہ شرک ہے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے. میں کچھ دن پہلے بلکہ 28th شب کو نارتھ کراچی کی طرف گیا، ہمارے ایک دوست ہیں مناف صاحب، ان کا ایک ویلفیئرز ہے، انہوں نے ایک ادارہ بنایا سماجی شیڈ فاؤنڈیشن کے نام سے، وہاں پر مجھے انہوں نے درس کے لیے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ سروے بھی کریں. تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پر بوڑھے حضرات کے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہے، اور اس میں بڑی عمر کے لوگ جن کو ان کے بچے خود وہاں پر چھوڑ آئے ہیں، اور میں ایک ایک بزرگ سے ملتا رہا، ملاقات کرتا رہا وہاں پر، اللہ اکبر. تو وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے بیتاب ہیں، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بچے یہاں پر کیوں چھوڑ گئے ان والدین کو، تو مجھ سے کہنے لگے جناب اس کو تو رہنے دیجئے، جب ان کے بچے جو تھوڑی بہت ماہانہ فیس ہے جو دینا پڑتا ہے ادارے کو، وہ دینے بھی آتے ہیں تو خاص طور پر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو بتانا نہیں کہ ہم آئے تھے، اور ہماری ماں کو نہ بتانا کہ ہم آئے تھے. تو دنیاوی مادیت کی طرف بندہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے اپنے غلط دوستوں کی وجہ سے، کہ جو غلط صحبتیں بندے کی خواہشات کو بڑھاتے ہیں، بندے کی بیجا آرزوؤں کو بڑھاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کئی حقوق کو پامال کرتا ہے. اور ماں باپ کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق کے بعد، یعنی اللہ کے حق میں رسول اللہ کا حق بھی شامل ہے، تو اس حق کے بعد بندوں کے حقوق کے اندر جو ہے بعد رسول سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق قرار دیا گیا، اور سب سے بڑی نافرمانی اللہ رسول کے حق کے بعد جس کو کہا گیا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کو کہا گیا. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ جناب سابقہ زمانے کے اندر ایک بہت اہل اللہ اور نیک بندہ موجود تھا اور وہ نیک بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر ایک دور وادی میں اس نے ایک گھر بنایا تھا. ایک دفعہ اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی اور اس شخص کا نام جریج تھا. بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب اس کی ماں اس کے ملنے کے لیے آئی تو انہوں نے اپنا گھر ایک درخت کے اوپر چھوٹا سا ایک جھونپڑا یہ کوٹھڑی بنائی ہوئی تھی تاکہ کوئی بندہ مجھے اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے. تو نبی پاک کا بیان کردہ یہ قصہ ہے کہ وہ ماں اپنے بچے کی یاد میں آئی ہے کسی حاجت میں آئی اور اس نے نیچے کھڑے ہو کر اپنے بچے کو پکارا یا جریج یا جریج. تو وہ نماز کی حالت میں تھے. ان کی شریعت میں نماز میں بات کرنا جائز تھا. وہ زبان سے بول اٹھے یا ربی امی و صلاتی یا ربی امی و صلاتی یا ربی امی و صلاتی. یا اللہ ایک طرف تیری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں بلا رہی ہے. اسی میں وہ تین دفعہ یہ جملے انہوں نے کہے اور فیصلہ نہ کر پائے ماں چلی گئی. دوسرے دن ماں آئی اتفاقاً پھر وہ نماز پڑھ رہے تھے. تیسری دفعہ ماں آئی اور ماں کا دل دکھ گیا اور لوٹتے ہوئے ماں نے یہ کہا جریج تو اپنے آپ کو عابد تو بنا گیا ہے لیکن اس حال میں تو مرے گا کہ جب تک تو کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے. ماں کی زبان سے جملے نکلے نبی پاک فرماتے ہیں وہ تقدیر بن گئی. اس نیک بندے کے اس علاقے میں کچھ دشمن بھی تھے جس طرح کہ اللہ جس کو عروج عطا فرمانا چاہتا ہے اس پر تہمت لگانے والے بنا دیتا ہے. اس پر حسابی سیاست چل رہی ہے بڑوں بڑوں پر تہمتیں لگیں گی اس میں اور باتیں چلیں گی معاملات ہوگی اور اپنے ایک دہشت گردی کے نظریے کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اور باتیں کریں گے کہ فلاں نے فلاں نے کر دیا فلاں نے فلاں نے کر دیا. تو یہ تہمت سب سے بڑی چیز ہے اور نبی پاک نے فرمایا تہمت سے بچے گا کوئی بھی نہیں, حسد سے بچے گا کوئی بھی نہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا حسد ہو تو اس کی کسی خوبی کی تعریف کر دو وہ حسد ختم ہو جائے گا. اور تہمت اور بغض یہ ہے کہ تہمت تو عذابوں میں بڑا عذاب ہے اور بڑے بڑے ختم قرآن اور تمام چیزیں یہ بندے کی غارت چلی جاتی ہے جب وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے. تو تہمت جو ہے تہمت کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کو تہمت لگائی جائے تو تہمت سے کوئی بچ نہیں سکتا لیکن تہمت سے بچنے کا طریقہ یہ کہ پھر تم اس کی ٹو میں نہ لگو, اس کے پیچھے تگو دو میں نہ رکھو, نیت کو جانے بغیر اور معاملات کو جانے بغیر اس کی. لیکن اس سے بچتا کوئی نہیں ہے, اللہ رب العالمین جل والا اپنے فضل سے کسی کو بچائے. تو انہوں نے کیا کیا جو اس اہل اللہ کے دشمن تھے؟ انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ بدکارہ عورت سے کہا کہ تو بدکاری کرا اور جب تو حاملہ ہو جائے تو تو ہمیں بتانا. اس میں چرواہے سے بدکاری کرائی اور جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے جلوس نکالا اور جلوس نکال کر محلے میں کہنے لگے یہ جو آپ کے ولی اللہ ہے نا مرشد جو بنے ہوئے اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے. اور بخاری شریف میں نبی پاک فرماتے ہیں اس نیک بندے پر یہ تہمت لگائی گئی کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یہ جریج کا ہے. اب لوگ پہلے سے بغض رکھتے تھے, کچھ نادان تھے, وہ اس ہلے گلے کے اندر آ گئے. اور تہمت آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی خلیفۃ الرسول ہیں, ان کو مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا. یعنی بلوا اور تہمت کا بلوا اتنا خطرناک ہوتا ہے اور اتنا وہ سخت ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا یہ ترقی مدارج اور گناہوں کی معافی کے لیے بندے کے لیے کرتا ہے. خیر حضرت عثمان غنی کا جتنا بڑا رتبہ تھا, سرکار خود فرماتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں دنیا میں سب سے بڑی مشقت ان کے اوپر آتی ہے اور پھر جو ان کے طریقے پر ہوتا ہے اس کے اوپر آتی ہے, کیونکہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ. اب وہ لوگ گئے اور حضرت جریج جو اپنے اس بالائی مکان کے اوپر تھے اب وہ نیچے سے درخت یا نیچے لکڑی اس کو توڑنے لگے تو انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, یہاں درویش بنے بیٹھے ہو, تم نے اس عورت کے ساتھ یہ بدکاری کی ہے؟ کہا میں نے بدکاری کی. کہاں؟ تو ان کو اپنی ماں کی بدعا یاد آئی. انہوں نے کہا جی میں نیچے اترتا ہوں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن ایک دفعہ مجھے میری ماں سے ملنے دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جب اتنا بڑا مسئلہ ہے کوئی نہ, لیکن ہم تمہارے ساتھ جائیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں. وہ گئے اور ماں کے پاس دروازے پر کھڑے ہوئے, ماں بیٹھی ہوئی تھی, اور کہا ماں جو تیرے منہ سے نکلا تھا وہ ہو گیا, یہی جو لوگ میری دسبوسی کرنے والے میرے ملنے والے تھے آج وہ دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے اسی بات کی تہمت لگا رہے ہیں جو تیرا دل دکھا تھا اور تو نے جو جملہ کہا تھا کہ جریج اس حال میں تو نہ مرے کہ جب تک تو کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے. تو ماں میرے پیچھے یہ ساری قوم کھڑی ہے, مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے, لیکن تو ناراض ہوئی میں تیرے حضور معافی مانگنے آیا ہوں. تو ماں نے کہا کہ تو نے بدکاری کی کہا نہیں کی، کہا اللہ تیری دستگیری کرے، اس کی قدرت اس کی تیری. اب کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہ جب یہ کہا کہ ماں نے مجھے معاف کیا تو شیروں کی طرح آئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ کون عورت ہے کہ جناب جس نے کہا کہ، تو بچہ اس وقت پیدا ہو چکا تھا، تو اس عورت نے گود میں بچہ لیا اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے. تو حضرت جریج نے اس کے پیٹ میں انگلی رکھ کر کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے. تو وہ تین بچے ہیں حضور نے فرمایا جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے، اس میں سے ایک بچہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے معاف کی معاف کرنے کی وجہ سے ان کے لیے راہ کو کشادہ کیا، اور وہ بچہ بول اٹھا کہ جریج نیک ہے اور میرا باپ ایک چرواہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ماں کی دعا اور باپ کی فرمان برداری یہ بندے کے لیے سب سے بڑی ولایت ہوتی ہے، اور اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ تم پر جس چیز کو حرام کیا گیا ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے بعد جو چیز تم پر حرام کی گئی ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں اور وہ اپنے عبادت خانے کی طرف جانے کی تم سے یہ کہے کہ مجھے عبادت خانے کی طرف لے جاؤ، تو امام علیہ سنت نے یہ جزیہ نقل کیا ہے اور تمام کتابوں کے اندر ہے کہ ہم اسے اس عبادت خانے کی طرف تو نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرمان برداری نہیں. باپ اگر یہ کہے کہ فرض نماز نہ پڑھو تو یہ کہنا نہیں مانا جائے گا، ماں اگر یہ کہے فرض نماز نہ پڑھو تو یہ کہنا نہیں مانا جائے گا، ماں باپ اگر یہ کہے کہ کلمہ شریف نہ پڑھو یہ نہیں مانا جائے گا، دین کے بنیادی عقائد کے خلاف اگر وہ بات کریں تو بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے حق میں بندے کی پیروی نہیں. تو اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ماں باپ اگر مشرک ہوں یعنی ہندو ہوں معاذ اللہ، اور کسی بچے کے لیے امتحان بن جائے اور وہ ہمیں یہ کہیں کہ ہمیں اس مندر تک چھوڑ دے، تو اس کو لے جانا مندر تک تو جائز نہیں، لیکن جب وہ وہاں سے فارغ ہو جائے تو اس کو وہاں سے لے کر گھر تک آنا بچوں پر فرض ہے. تو یہ حقوق اللہ کے ہیں اور یہ حقوق والدین کے ہیں جو شریعت مطہرہ اس چیز کو ذکر کرتی ہے. تو سورہ انعام میں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ وہ 9 یا 10 چیزیں جو تم پر اللہ نے حرام کی ہے اس میں دوسری چیز جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی. تیسری چیز فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو رزق کم ہونے کے خدشے سے ہلاک نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ یہ جوان ہو جائے گی تو اس کو بہانے کے لیے ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، ہماری ناک بھی کٹے گی کہ ہمیں داماد لانا پڑے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، اتنا اہتمام کرنا پڑے گا، وہ ہم کہاں سے کریں گے. ایک بات، بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، تو وہ بچوں کو قتل کر دیتے. ایک تو یہ کہ بچہ پیدا ہوا مار ڈالا، ایسا دستور جاہلیت میں تھا، لیکن ایک دستور جو تھا اللہ اکبر وہ بڑا بھیانک تھا، اور وہ یہ کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے. اسی کے ضمن میں علماء نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ماں کے بطن میں جب نطفہ، ماں کے بطن میں پیٹ میں جب نطفہ رک جاتا ہے اور وہ 4 مہینے کو پکڑ لیتا ہے، تو 4 مہینے کے حمل سے لے کر جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس وقت تک کا یہ جو حمل ہے اس کو گرانا ساقط کرنا یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس کے بعد 4 مہینے کے بعد ماں کے بطن کے اندر اس نطفے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. ہاں اس سے پہلے کا اگر مرحلہ ہے اور ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر یا جو اس کا طبیب ہے وہ یہ کہے اور وہ خدا ترس مومن ہو اور وہ یہ کہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے کا حمل، کہ یہ اگر یہ حمل رکھ دیا گیا تو خاتون کے بدن میں اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ دوبارہ ایک بچے کی ولادت کر سکے، اس کے اندر کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، مرض لاحق ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، یا پھر بچوں کی ترتیب کے اندر وہ وقفہ رکھنا چاہتا ہے، تو ان تمام صورتوں کو علماء نے استثنائی طور پر 4 مہینے سے پہلے اسقاط کی اجازت دی ہے یا پھر عزل کی اجازت دی ہے. عزل سے مراد یہ ہے کہ نطفہ جو ہے وہ رحم میں نہ نکلے بلکہ باہر نکل جائے. صحابہ نے یہ پوچھا تو بچوں میں وقفہ کرنے کی شریعت مطہرہ نے یہ بات کی ہے، کیونکہ شریعت کے مسئلے کو بیان کرنا ہی حق ہے، اس سے جان چھڑانا شرعاً جائز نہیں ہے اور نہ یہ حیا کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے شعبہ جات ہے اور اسلام وہ ہے جو ہماری داخلی اور خارجی تمام زندگی کو احاطہ کرتا ہے. تو یہ شریعت مطہرہ نے سے، لیکن اس وجہ سے اسقاط حمل کرنا، یہ بچوں سے بیزاری کرنا کہ میں ان کو کھلاؤں گا کیا، شریعت مطہرہ نے اس تیسرے چیز کو گناہ اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. ایک بات، جب یہ تمام شرائط کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو جائیں تو اس کو منع کر دیا گیا. چوتھی چیز فرمائی ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یہ بہت سخت حکم ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے میرے اور آپ کے لیے. اور رمضان شریف کے اندر اور آج کی رات لیلۃ الجائزہ، انعامات کے ملنے کی رات، اور ہم نے کیا کیا اس پر جائزہ لینے کی رات، اور ہم نے اعتکاف سے مسجدوں سے رمضان سے نکلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آگے، اس پر ایک بیٹھ کر سنجیدہ پلاننگ کی رات ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے جو عہد کیا ہے اس کے بعد، اس رمضان کے بعد میری کتنے دن رہ گئے ہیں زندگی کے، ایک دن، دو دن، دس دن، آٹھ دن، جتنے دن رہ گئے وہ اللہ جانتا ہے، تو میں نے اپنی زندگی کو جو میں نے رمضان شریف کے اندر جو چیزیں کمائی ہیں، کیونکہ میں نے عبادت کا ذہن مہینے کا نہیں بنایا تھا، ہمیشہ کا بنایا تھا، تلاوت کا ذہن میں نے مہینے کا نہیں بنایا تھا، ہمیشہ کا بنایا تھا، یہ سنجیدگی کے ساتھ یہ رات غور و فکر کی. ہاں جس نے شاپنگ نہیں کی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر سکتا ہے، لیکن اس رات کو باہر گزارنے کی بجائے اس رات کو اللہ کی عبادت، عبادت بمانا یہ کہ مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا، کہ وہ اپنے ذہن میں غور و فکر کرے کہ میں نے رمضان شریف کے اندر کتنی تلافی، کتنے غلط کام کیے ہیں، اس پر استغفار، اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو سنجیدہ کرنا کہ جب تک میرے اندر روح موجود ہے میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کس طرح پابند رکھوں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ بڑا اہم احکام یہاں پر سارے احکامات کی ضمن میں بیان ہو رہا ہے. جو بیماری ہمارے اندر سختی کے ساتھ پائی جاتی ہے، فرما ولا تقرب الفواحش، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. اللہ فرما رہا ما ظاہرہ، جو ظاہر ہے، وما بطنہ، جو پوشیدہ ہے، یعنی بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. حضرت صدر الفاضل بدر المماثل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ اس کے بڑے خوبصورت مفض کو بیان فرماتے ہیں، فرمائیے کہ جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو، اگر لوگوں کے سامنے پارسا ہو تو تنہائی میں بھی پارسا رہو. یہ جو ما ظاہرہ وما بطنہ اللہ کہہ رہا ہے، فرما جیسا ظاہر میں ہو ویسے باطن میں ہو جاؤ. اب اگر ہم ظاہر میں بڑے شریف، متقی، پرہیزگار اور نمازی ہوں، اور تنہائی کے اندر تمام چیزیں ہمارے ہاتھ کے اندر ہوں، اور ہم بے حیائی کی طرف چلے جائیں، تو یہ واضح ثبوت ہے کہ ظاہر ہمارا ریاکاری پر تھا. کیونکہ ظاہر اگر ہمارا اخلاص پر ہے تو پھر ہماری تنہائی جو ہے وہ سنجیدگی والی ہونی چاہیے. کسی نیک بندے سے کسی نے دعا کرائی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، انہوں نے کہا اللہ تیری تنہائی کو نیک کر دے. کیونکہ جو تنہائی میں نیک نہیں ہے، اللہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں نیک کرے. جب ہم تنہا ہوتے ہمیں کوئی بظاہر نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہر چیز کی سہولیات ہمارے پاس ہوتی، تو اس وقت ہم اپنے موبائل فون میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کی اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، ہم تنہائی میں کیا چیز کو سن رہے ہیں، یہ ہمارے اندر ایمان کتنا سرائیت کر گیا ہے اس کا یہ آئینہ دار ہے. اگر ہماری تنہائی، اللہ اکبر علیہ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہ اگر ہماری تنہائی گناہ کی ہے، اور ایسے گناہ کی ہے جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، تو سمجھ جائیے کہ جو ہم نے سامنے عبادت کی ہے وہ سب ریاکاری ہے. چاہے ہم بوڑھے کیوں نہ ہو، وہ سب منہ پر مار دی جائے گی، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ ریاکار کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، الاعیاذ باللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں ملک شام پہنچا، تو میں شام کی جب جامع مسجد میں داخل ہوا تو طلباء نے مجھے گھیر لیا. یعنی سیریا شام، جو نیک لوگوں کا علاقہ، اللہ اس حدیث پاک کے صدقے اس علاقے میں امن کو نافذ فرمائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بچوں نے گھیر لیا، نوجوانوں نے، اور مجھے کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ کے صحابی، ہمیں حدیث سنائیں، ہمیں حدیث سنائیں. تو یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، تین دفعہ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے دھڑام سے گر گئے. وہ بیان کرتے ہوئے گر جاتے تھے اور پھر ان کے چہرے پر پانی چھڑکا جاتا، تو دین چھپانے ایک گناہ ہے، اس ڈر سے پھر وہ بیان کرنے لگتے. پھر ایسا مرحلہ آتا تھا وہ گھبرا کر پھر دھڑام سے گر جاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے. تو یہ فرمایا کیا چیز، فرمایا وہ تین لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک تو وہ عالم جو دکھاوے کے لیے علم سیکھے، دکھاوے کے لیے علم بیان کرے، لوگوں پر غلبہ لے جانے کے لیے، لوگوں پر فوقیت لے جانے کے لیے، لوگوں پر عزت کا دھاپ جمانے کے لیے اپنے علم کو بیان کرے، قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا، اس کے پاس نیکی کچھ نہیں ہوگی. وہ کہے گا میں نے پوری زندگی منبر واس سجا کر اللہ تیری بارگاہ میں میں نے دین کی خدمت کی ہے. اللہ فرمائے گا ایسا نہیں، یہ سب تو نے اپنی داد و تحسین کے لیے کیا تھا، لوگوں سے اجر کے لیے کیا تھا، تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو ٹھوڈی سے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، ایک مجاہد کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو پوری زندگی تیری راہ میں جہاد کیا اور میری جان تیرے دین کے لیے گئی. اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تیری جان اور تیرا زور اپنی طاقت اور اپنی واہ واہ کرانے کے لیے تھا، میری رضا، میری رضا مجھ سے اجر کا اصول، میری یاد کہ تو یہ کام میرے لیے کر رہا ہے، تیرے اندر یہ نیت نہیں تھی. تو تُو نے جس سے اجر مانگا تھا دنیا والے تیرے لیے تعریف تحسین کرتے رہے، اب اسے اٹھا کے جہنم میں پھینکو. یعنی معاشرے کے تین اہم ذریعے ہیں، اور فرمایا تیسرا وہ مالدار شخص جس کو اللہ نے مال دیا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو کہا جائے گا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنے خزانوں کے منہ کھولے رکھے، صبح شام میں غریبوں کی امداد و نصرت کرتا رہا. اللہ فرمائے گا وہ میرے لیے نہیں کرتا رہا، لوگ تجھے فیاض و سخی کہیں، تیرے گرد حلقہ بنا کر تیری تعریف و توصیف کریں. تو تُو نے لوگوں کے لیے سارے کام کیے ہیں اور تجھے دنیا کے اندر وہ ستائش و تعریف مل گئی، تو میرے لیے کچھ نہیں لایا، تو لہذا تُو نے میری نعمتوں کو لوگوں کے لیے خرچ کیا، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا، ان سے حصول اجر کے لیے خرچ کیا. فرمایا کہ اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ تین شخص جو ہیں، یعنی معاشرے کا بہت بنیادی طبقہ ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. فرمایا سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جانے والے یہ لوگوں کے. اللہ بولنے کے ساتھ ہمیں اس پر احساس کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہوئے کانپ جاتے کہ ایسا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، اللہ اکبر، اور پھر ان پر کے چہرے پر پانی چھڑکا جاتا اور وہ ہوش میں آتے اور وہ آگے مضمون کو بیان کرتے. اللہ ہمارے احوال کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تنہائی کے اندر یہی باتیں ہمارے لیے شیطانی وسوسے اور نفس کے بہکاوے کے مقابلے میں مضبوط ہو سکتے ہیں. جتنی بات اس آیت کی بیان کریں گے، وقت ہے بیان کر سکتے ہیں، بیان کیا جائے گا، وقت مکمل ہو جائے تو پھر اس کو آپ کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ میں اور آپ پھر گھر جا کر اس آیت پر غور کریں. فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فرمایا ظاہری بے حیائی سے بھی بچو اور پوشیدہ بے حیائی سے بھی بچو. پوشیدہ بے حیائی سے مراد حسد بھی لیا گیا ہے، پوشیدہ بے حیائی سے مراد تکبر بھی لیا گیا ہے، پوشیدہ بے حیائی سے مراد غیبت بھی لیا گیا ہے، پوشیدہ بے حیائی سے مراد بغض بھی لیا گیا ہے. اور کل کا جو عید کا دن ہے وہ حسد بغض کو ختم کرنے کا دن ہے، کیونکہ وہ اخوت کا دن ہے، وہ محبت کا دن ہے. تو اپنی طبیعتوں کو صاف کرنے کا جو دن ہے وہ کل کا دن ہے. اللہ رب العالمین اپنے رشتوں کو ٹوٹے ہوئے کل کے دن ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اب سے اس کے عہد کرنے کی توفیق. اللہ فرما رہا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. فرمایا اور جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے قریب نہ جانا. فرمایا الا بالحق، ہاں وہ قتل جس کو اللہ رب العالمین نے حق اور جائز قرار دیا ہے. اور وہ نو لوگوں کا قتل ہے جو ریاست کر سکتی ہے. میں اور آپ نہیں لاٹھی لے کر نکل پڑے، یہ ہمارے لیے شرم جائز نہیں. ریاست اسلامیہ وہ لے ان کا قتل کر سکتی ہے، یعنی ایک بے گناہ کو مار ڈالنا، ایک مسلمان کلمہ گو کو مار ڈالنا، یہ اس ترتیب کے ساتھ جو کام حرام کیے گئے ہیں اس میں سے کام حرام ہے. لیکن الا بالحق کہ وہ لوگ، اللہ اکبر، کہ جن کے قتل کو اللہ رب العالمین نے اور جن کو مار ڈالنے کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا کہ ریاست اسلامیہ کا امیر ان کو گرفتار کرے، اور ان کو اگر سزا اس کی دینا چاہتا ہے قتل کی تو وہ دے سکتا ہے. اس میں پہلی چیز ذرا دیکھیں آپ، اللہ اکبر، علماء نے لکھا کہ نماز پڑھنے کا انکار کرنے والی کی سزا قتل ہے. نماز اتنی بڑی بات کہ ریاست کا شخص، یعنی جو امیر ہے، وہ اس کو گرفتار کرے اور اس کو قتل کر دے. یہ کہ جو نماز کا انکار کرے کہ میں نماز کو نہیں مانتا معاذ اللہ، الیاذ باللہ، تو یہ وہ الا بالحق کہ یہ قتل کو قتل حق کہا گیا کہ اس پر گناہ نہیں. کس پر؟ ریاست کے امیر کے اوپر، عوام کے لیے نہیں. وہ عوام صرف نصیحت کر سکتی ہے، گریبان تک ہاتھ نہیں لے جا سکتی، اور اپنے آپ اس چیز میں نہیں لا سکتی جو شرن اس کو روک دیا گیا ہے، ورنہ پھر یہ بلوا پھیلے گا اور پھر جب تم کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالو گے تو موقع دے کر وہ تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا. فرمایا زکات کا انکار کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، لیکن ریاست کا سربراہ یہ کرے گا. مرتد کو قتل کیا جائے گا جو مومن ہو اور الیاذ باللہ الیاذ باللہ اسلام سے پھر جائے. تو مرتد کی سزا بھی شریعت مطہرہ نے قتل کی ہے، لکھی ہے. اور سورہ انعام کی جو یہ ایک آیت کہ الا بالحق، وہ قتل جائز ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے حق رکھا، جائز رکھا. وہ کون؟ وہ یہ طبقات ہے کہ جن کو باقاعدہ سزا کے طور پر قتل کرنا، ریاست کو یہ اجازت ہے کہ وہ قتل کر سکتا ہے. شادی شدہ زانی سنسار کیا جاتا ہے، یعنی اگر کنوارا زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور یا اس کو پھر قاضی دیکھ کر اس کو شہر بدر کر سکتا ہے، اس علاقے سے بھگا سکتا ہے. لیکن اگر شادی شدہ عورت ہو، یہ شادی شدہ مرد ہو، اور الیاذ باللہ اس نے زنا کر لیا، اللہ اکبر، تو اس کی سزا بھی شرن قتل ہے. مسلمان کو جو قتل کر دے اس کی سزا بھی قتل ہے. ایک خلیفہ کی خلافت کو منعقد ہو جانے کے بعد اس کی بغاوت کرے اس کی سزا بھی قتل ہے. قوم لوط یعنی مرد مرد کے ساتھ بدکاری کریں اور وہ پکڑ لیے جائیں تو شرن اس کی سزا بھی قتل ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس میں دونوں شریک ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے تو فرمایا کہ ان کے دونوں ہاتھ باندھ کر ایک اونچی جگہ پر لے جایا جائے گا، جیسے اونچی بلڈنگ ہے یا اونچی پہاڑ ہے، اور اس پر اسے دھکا دے دیا جائے گا۔ تو اور فرمایا جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے شخص کو بھی قتل کیا جائے گا، اور ڈاکو کو بھی قتل کیا جائے گا جو اسلحہ لے کر لوگوں کی چیزوں کو لوٹتا ہے اور نہ دے تو ان کو مار ڈالتا ہے۔ میں نے اس کے احکام پہلے بھی بیان کیا، سورہ المائدہ کے اندر بھی ہے کہ جو خودکشی کر جائے اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا یہ گناہ اپنی ذات کے لیے تھا، لیکن جو بڑے لوگ ہیں جن کو لوگ متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں وہ اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ جیسے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، مرشدان گرامی، بڑے عالم جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو وہ اس کا جنازہ نہ پڑھے، کیونکہ جنازہ عزت دینے کا معاملہ ہے۔ تو جس بندے نے خودکشی کر لی ہے اس نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس کا جنازہ تو پڑھا جائے گا کیونکہ وہ عمل اس کا اپنی ذات کے لیے تھا، لیکن کوئی بہت بڑے معزز اور عزت دار شخص، جس طرح کسی کا انتقال ہو جائے، آپ کسی بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں کہ جنازہ پڑھے، ایسی عزت نہیں ہوگی، کسی بڑے شخص کو نہیں بلایا جائے گا لیکن جنازہ پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ڈاکو جو لوگوں کی جان بھی لے لیتا ہے، مال بھی لوٹ لیتا ہے، یہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا شرن ناجائز ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے گا، چاہے وہ کسی تنظیم کا ہو، چاہے وہ کسی معاملے کا ہو، شرن اس کا جنازہ جائز نہیں۔ اس لیے کہ مفسد کو جس حال میں مار دیا گیا ویسی مٹی میں دبا دیا جائے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ جو لوگوں کو لوٹتا ہے، جس سے ادارے پکڑ لیتے ہیں کہ جناب پسٹل لے کر آ کر لوٹ رہے ہیں، موبائل دو، نہیں دیا، مار دیا، اور پولیس یا جو رینجرز کے ادارے انہوں نے ان کو ٹارگیٹ کر کے مار دیا، اس شخص کا نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگوں کو اسلحہ لے کر دھمکائے اور ان سے چیزیں لوٹے اور اس کو نہ لیا جائے تو مار ڈالے، شرن حکم یہ ہے کہ وہ مار دیا جائے تو وہ پورے معاشرے کے لیے فساد تھا۔ خودکشی جو کر جائے اس کا تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا جو ڈاکو ہوتا ہے۔ اور فرما چوتھی بار شراب پینے والے کو قتل کیا جائے گا، تین دفعہ اسے تنبیہ کر دی جائے گی اور آخری حد میں اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور فرما ذمی کے قاتل کو قتل کیا جائے گا، کہ اسلامی ریاست کے اندر، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اسلامیہ میں جو غیر مسلم رہتے تھے اور وہ ذمہ ٹیکس دیتے تھے اپنی جان کا، اس ایک ذمی کو غیر مسلم تھا، اس کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا، سرکار نے قصاص کے اندر اس مسلمان کو قتل کیا۔ تو ذمی کو جو قتل کرے گا تو ذمی کے قتل کے اندر اس بندے کو قتل کیا جائے گا جس نے اس کو مارا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے یہ احکامات ذکر کیے ہیں۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ذالک وصاکم بہ لعلکم تعقلون، فرما ہم نے یہ تمام باتوں کی وصیتیں کی ہیں جو تم اس کے بارے میں اگر عقل رکھو۔ اس کے بعد مال یتیم کا بیان ہوا ہے، اس کے بعد صحیح تولنے کا بیان ہوا ہے، اس کے بعد میزان ترازو کو رکھنے کا بیان ہوا ہے، اس کے بعد عدل کے ساتھ بات کرنا، چاہے اپنے رشتہ دار کے خلاف گواہی جاری ہو، عدل کا ساتھ دینا، عہد کو پورا کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ نو چیزیں بنتی ہیں آیت نمبر 151-152 سورۃ الانعام۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے چھٹی سورت ہے، آٹھویں پارے کے اندر ہے۔ اس کو کھول کر ہم اپنے فراغت کے اندر اس کا مطالعہ کریں اور اس پر غور کریں جو مفسرین نے اس کی وضاحتیں ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آج کے جمعے کے اندر، یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا درس ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کرنا ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔